رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کسی شخص سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تو اس نے کہا حضور میں عبادت گزار ہوں، صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کسب معاش اس کے حوالے سے کیا نظام ہے، تو اس نے کہا حضور میرا بڑا بھائی ہے جو کسب معاش میں میرے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بھائی تم سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان علی شان کو احیاء العلوم کی دوسری جلد کے اندر بیان فرمایا ہے۔ مکبت المدینہ نے جو احیاء العلوم جو ہے وہ تباہ کی ہے، اس کی دوسری جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پتا یہ چلا کہ کسب معاش، رزق حلال کمانا، اپنے آپ کو سوال سے بچانا اور اپنے زیر کفالت افراد کی کفالت کے لیے تگودو کرنا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ رزق حلال کمانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور جب ہم ارننگ کی بات کرتے ہیں، رزق حلال کمانے کی بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ جو بھی کام کرنے والا ہے، حلال جائز کام کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر جاب کرنے والا ہے یا تجارت کرنے والا ہے، وہ رزق حلال کما کر اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً سعادت مندی کا جو ہے وہ اہل ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا حقدار بھی بنے گا، نیتیں اگر اس کی اچھی ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو ایک اہم نام ہے رزق حلال کمانے والوں میں، وہ مزدور کا بھی ہے، اور آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے مزدور۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول سلسلے میں جاری و ساری رہیں گے۔ بلیغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کے اوپر انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، کلام بھی سنیں گے، اور پھر اس کے بعد بلیغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله سبحان الله عما يشركون هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم.
ما شاء الله ہمارے قاری صاحب نے بڑے پیارے انداز میں قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیات مبارکہ کی تلاوت سنائی ہے. آگے یہاں پر کرام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اس میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے, برکتیں حاصل ہوں گی.
بلغ العلیٰ کمالہِ کشف دجاہی جمالہِ حسن جمیع خصال Yeah. نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرا گلاب میں ہے اونی سے گلشن بغ کر گئے ہیں اونی کی رنگ گلاب میں ہے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں گلاب میں ہے سمانا تاریخ کو رہا ہے سمانا تاریخ کو رہا ہے کہ میں کب سے نقاب میں ہے
تمہارا دل رزق تیرا
اب لینا عذاب کوئی حساب میں ہے زمانہ تاریخ گھوم رہا ہے زمانہ تاریخ گھوم رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں
ماشاءاللہ کیا پیارا کلام پڑھا ہے ہمارے عدنان بھائی نے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں صاحب آپ غور کریں امام اہل سنت کی عاجزی پر. کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اور کرم کا صدقہ، لعیم بے قدر، لعیم بھی نہیں خالی، لعیم بے قدر، ہائے ہائے کون شرما. لعیم کہتے ہیں کوویٹس، جو ایک ذلیل شخص ہوتا ہے، کمینہ شخص ہوتا ہے، کیسی عاجزی ہے کہ اپنے آپ کو کس انداز میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کس درجے کا بے قدر، کوئی وقت ویلیو والا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں جو ہے وہ عاجزی کی دولت عطا فرمائے. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حضور عاجزی ہے، یہ تو مقام ہی وہ ہے عاجزی والا. بندہ عاجزی کرے تو کیا کمال ہے، بندہ ہو عاجزی کرے تو کیا کمال ہے، بندے کا کام ہی عاجزی کرنا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟
بالکل ایسے ہی ہے جی. یعنی جو بڑائی ہے یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے. بندہ اگر اپنی اصل پر غور کرے تو یہ تکبر کرنے والی شے
ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا کے سامنے تو بندہ کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے تکبر، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہاں اس کے حضور، اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور تو انداز ہی نیاز مندانہ، ملتجیانہ اور عاجزانہ، اور بالکل جسے کہنا حقیرانہ فقیرانہ انداز ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے امام اہل سنت کا صدقہ، ہمیں بھی آج ہی نصیب ہو، اور پھر اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، اپنے طریقہ کار پر غور و فکر کی سعادت بھی ملے. واقعی بڑی سعادت مندی کی بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. بہرحال موضوع کی طرف چلتے ہیں. امام اہل سنت کی بھی کیا بات ہے، بات شروع ہوتی ہے تو پھر چلی ہی جاتی ہے اس طرف. موضوع ہے آج کا ہمارا مزدور، قصبِ حلال کے حوالے سے بھی اس میں آئے گا. جی راشد بھائی کس طرح ابتدا کر رہے ہیں؟
بڑا شاندار اور بڑا وسیع موضوع ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو ناسور ہیں یا معاشرے کی جو بڑی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں سے خرابی کا تعلق اس موضوع سے آتا ہے کہ مزدور کے حقوق کو جب تلف کیا جاتا ہے یا اس کو معاشرے میں وہ مقام اور اسٹیٹس جو دینا چاہیے، اور جو ہماری شریعت نے مزدور کی تعریف اور مدح کی ہے اور اس کو ایک مقام دیا ہے، جب اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، تو پھر معاشرے کے اعتدال میں، اس کے ماحول میں کافی فرق پڑتا ہے. نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ تو ساری کائنات کے لیے شفقت اور رحمت کا باعث ہیں، لیکن بالخصوص معاشرے کے وہ طبقے، معاشرے کے وہ افراد کہ جن کو معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، ان کے حقوق تلف کیے جاتے. خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق بیان فرمائے،
معاشرے کے پیچھے ہوئے لوگوں کے حقوق،
اور ان کی فضیلت بیان کی، اور جس قصد سے یا جو ان کا کام ہے جس کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کام کی عظمت کو بیان فرمایا. احادیث مبارکہ اگر آپ دیکھیں تو درجنوں احادیث آپ کو ملیں گی کہ مزدور کی شان، اور مزدور جو خدمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس پر اس کے لیے اگر اچھی نیت سے کرے، جو اس پر اپنی ذات کا یا اپنے گھر والوں کا جو نفقہ لازم ہے، حرام سے بچنا جو لازم ہے، حرام سے بچنے کے لیے حلال کی طلب کرنے کے لیے جو کسب کرتا ہے، تو اس کے کتنے درجات ہیں سبحان اللہ، وہ احادیث مبارکہ موجود ہیں. نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر مزدور کے اور کسب حلال کے فضائل کو بیان فرمایا ہے. چند احادیث میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. اب دیکھیں معاشرے کا جو نظام ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی کام سے ہی چلتا ہے. اب آپ تجارت کو لے لیں، صنعت کو لے لیں، زراعت کو لے لیں، یا کسی بھی معاملے
کو لے لیں
جی صحیح. وہاں آپ کو جو دولت مند ہوتے ہیں یا جو فیکٹری مالکان ہیں یا عہدیداران ہیں وہ تو نظر آئیں گے کہ بھائی ان کی وجہ سے نظام چل رہا ہے, لیکن در حقیقت آپ دیکھیں گے تو تجارت ہو صنعت ہو کچھ بھی ہو اس کے پیچھے جو اکائی ہوتی ہے اور جو بنیادی حیثیت ہے وہ ہے مزدور کی. اگر مزدور کام نہ کرے تو نہ فیکٹریاں چلیں نہ ادارے چلیں اور سارا نظام جو ہے وہ معطل ہو کر رہ جائے. نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے قصب حلال کرنے والے پیشہ ور شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا, الموجم الاوسط کی روایت ہے کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترف, کہ بے شک اللہ تعالی پیشہ ور شخص سے مومن سے محبت فرماتا ہے. اور ایک مقام پر فرمایا, العبادۃ اشرۃ اجزاء, عبادت کے 10 حصے ہیں, فتس آتم منہا فی طلب الحلال, جن میں سے 9 حصے طلب حلال میں ہیں. اور جب بندہ معاش کے لیے نکلتا ہے مزدور جب کوشش کرتا ہے تو اس دوران اس کو کافی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے, صدمہ بھی پہنچتا ہے, اجرت نہیں مل رہی, کام کرنے میں مسائل آ رہے ہیں, جس کے وہ ماتحت ہے وہ اس پر ظلم کر رہا ہے, اس کے حقوق تلف کر رہا ہے, تو اب اسے ایک صدمہ اور غم پہنچتا ہے, ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ احسان اور شفقت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس کائنات میں اس دنیا میں بندہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا اور اجر عطا فرماتا ہے. بڑی پیاری حدیث پاک ہے الموجم الاوسط کی. اور وہ مزدور اور وہ محنت کش افراد کہ جو محنت اور رزق حلال کی طلب میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں. نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الهم فی طلب المعاش, کہ گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جن کو صرف وہی غم اور صدمہ مٹا سکتا ہے جو قصب حلال حلال کو طلب کرنے کے دوران بندے کو پیش آتے ہیں.
اللہ اکبر, بڑی بڑی پیاری بات کہی. یہاں پر وہ لوگ جو رزق حلال کمانے کے لیے دگودو کرنے والے ہیں, کوشش کرنے والے ہیں, ایفرٹ کرنے والے ہیں, چاہے وہ چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں چاہے وہ بڑے طبقے کے لوگ ہیں, یعنی جو ایفرٹ کوشش کر رہا ہے رزق حلال کمانے کی, ارننگ کرنے کی, تو اس کو اگر کوئی دکھ بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک حوصلہ افزا بات بھی ہے کہ اس کے لیے ایک بشارت بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اعمال کرتا رہے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی گویا کہ حقدار ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. جی غلام محی الدین بھائی.
بالکل, بہت اچھی ابتدا فرمائی. اور حقیقت یہی ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے مزدور کی ایک بنیادی حیثیت ہوتی ہے.
جی
دیکھیں, معاشرے میں دو طرح کے طبقے آپ کو نظر آئیں گے, ایک ہے مزدور طبقہ
جی
اور ایک وہ طبقہ ہے جو مزدوری پر رکھنے والا ہے, یعنی
جی
سیٹ طبقہ
جی.
اور تقریباً 80% طبقہ یہ مزدور طبقہ ہے, باقی 20% افراد جو اس طبقے میں آتے ہیں وہ ہے سیٹ کا طبقہ اور جناب مزدور رکھنے والے یعنی مالکان کا طبقہ. اب نوکری کرنے والا, ملازمت کرنے والا یا مزدوری کرنے والا, ان کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اجیر
جی.
تو یہ سب نوکری کرنے والے, ملازمت کرنے والے یا مزدوری کرنے والے, یہ سارے کے سارے اجیر ہوتے ہیں, یعنی اجرت پر کام کرنے والے. اب قرآن و حدیث میں ان دونوں طبقوں کے احکام اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے, فقہائے کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اجرت کے مسائل کا استنباط کیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. اور شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جو اجرت پر کسی کو اجیر رکھتا ہے تو سیٹھ اور نوکر دونوں کے لیے اس اجرت کے مسائل کا جاننا حسب ضرورت یہ ضروری ہے, فرض ہے. اب آپ دیکھیے دونوں کے احکام جدا گانا ہے اور دونوں کے الگ الگ احکام, دونوں طبقوں کے سیٹھ کے نوکر کے دونوں کے احکام جدا گانا بیان فرمائے گئے. مزدور کو یہ حکم ملا کہ وہ اپنی مزدوری امانت داری کے ساتھ کرے, محنت کے ساتھ کرے, اپنے وقت کا ضیاع نہ کرے اور اپنے کام سے جینا چرائے, اور جو جو تقاضے شریعت کو مطلوب ہیں, جو جو تقاضے شریعت کو محمود ہیں ان کے مطابق اپنا کام کرتا رہے. اور یہاں سیٹ کو یہ حکم دیا کہ اپنے اجیر پر, اپنے مزدور پر ظلم نہ کرے, زیادتی نہ کرے, اس پر بلا وجہ کے اس کے ناحق پیسے نہ دبائے, اس کے اجرت اس کو وقت پر دے. تو یہ جدا گانا احکام بیان کیے گئے. باقی دونوں کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ رزق حلال کمایا جائے. کہ رزق حلال یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, جیسا کہ انہوں نے فضائل بیان فرمائے کہ رزق حلال کمانے والے, قصب معاش کرنے والے جو رزق حلال کماتے ہیں اور رزق حلال کو اچھے انداز میں حاصل کرتے ہیں, دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ, ان کی بڑی فضائل ہیں اور بڑی سعادت کی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات تو طے ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے, وہ خیر الرازق ہے, خیر الرازقین ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ پر نہ ہو, کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے رزق کا پہنچانا, اور یہ اس کی یوں سمجھیں کہ بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق دینا ہے, وہ رزق دینے والا ہے. اب اس کے ذرائع کیسے ہونے چاہیے, انسان کی ایک بنیادی سوچ ہونی چاہیے. یہ انسان کے ذمے پر ہے کہ وہ حلال طریقوں سے, حلال ذرائع سے رزق حاصل کرے, حلال ذرائع سے. اور اگرچہ رزق حلال کمانا, کسب معاش کرنا, طلب معاش کے لیے نکلنا یہ بڑی سعادت ہے, لیکن رزق کے چکر میں بندے کو رازق کو نہیں بولنا چاہیے, اپنے رب کو نہیں بولنا چاہیے, اس کی بڑی سعادت ہے. جیسے کہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ملتے ہیں, ایک حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بڑی پیاری حدیث پاک ہے, جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے, مزدوری پر گیا, مزدوری سے تھک گیا اور گھر لوٹا اور شام ہو گئی, تو مزدوری سے تھک کر شام آئے اس کی وہ شام شام مغفرت ہے.
اللہ اکبر,
اس کی وہ شام شام مغفرت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے,
اللہ اکبر,
تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں.
اللہ اکبر, اللہ,
یہ میرے آقا کا فرمان ہے. تو رزق حلال کمانے کے اچھے طریقے ہونے چاہیے, رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا, وہ رازق ہے, خیر الرازقین ہے, لیکن رازق کو نہیں بھولنا چاہیے.
بڑی پیاری بات تھی. دو طریقے سے آپ کے مدنی پھول, اگر ان کو کنکلوژن ان کا کر لیں, دو مدنی پھول مین جو ہیں وہ بنتے ہیں جو ہمارے غلام محی الدین بھائی نے عطا فرمائے ہیں. ایک تو یہ کہ رزق حلال کے لیے ایفرٹ کرے, کوشش کرے, اور اس کے لیے پھر ایک حدیث پاک بھی سنا دی, ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور دوسری بات جو ہے یہ بھی بیان فرمائی کہ رزق کے چکر میں رازق کو مت بھولے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور نہ ہو جائے. یہاں میں چاہوں گا آپ سب, آپ کی چونکہ طرف ہم نے آنا ہے, تو یہاں یہ بات بھی لے لی جائے کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی شہانہ کام ہی چاہیے, وہ ایسا کام ہو چٹکی بجائیں اور پیسے جو ہے وہ آتے جائیں, یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ, جبکہ یہاں پر تو یہ حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ ذلت کے مقام پر کھڑا ہوگا تو اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑیں گے. یعنی ایک بات جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ رزق حلال اگر انسان کو مل رہا ہے اور بندہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا سٹیٹس نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کما لینا چاہیے, کوشش کر لینی چاہیے, نکھٹو فالتو بندہ نہ بیٹھے.
اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا ایک سبب یہ بھی ہے.
صحیح.
ایک نوجوان اس نے کچھ پڑھ لیا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے, مثال کے طور پر کام کے لیے نکلتا ہے, ذہن اس نے یہ بنا رکھا ہے کہ مجھے 50,000 روپے ماہانہ والی جاب چاہیے, اس کو 40,000 والی مل رہی ہے, لیکن وہ کرتا نہیں کہ جی مجھے, میں بے روزگار ہوں, مجھے جاب نہیں مل رہی. جاب مل نہیں رہی یا آپ کر نہیں رہے, تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ایک بے روزگاری کا سبب ہے. اگر اس طرح سے سوچا جائے, دیکھا جائے, ایک آدمی نے اپنا ایک ذہن بنا لیا کہ مجھے اتنے رقم کی ضرورت ہے, اب اس سے کم میں ایک ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں کما رہا, کچھ بھی نہیں مل رہا, اور اس کے مقابل میں یہ کہ 50,000 والی نہیں مل رہی, 45 والی مل رہی ہے, 40 والی مل رہی ہے, 30 والی مل رہی ہے. فارغ رہنے سے, نکمے رہنے سے یہ لے لینا اچھا ہے. اللہ تبارک
وہ جاب لے لے,
جی جاب لے لے. دیکھیں مد مقابل میں کیا ہے, دوسری مطلب ایک ہے 30,000 والی مل رہی, دوسری طرف کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اب یہ کچھ بھی نہیں پر اکتفا کیے ہوئے ہیں, مہینوں گزر جاتے ہیں, سالوں گزر جاتے ہیں, ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے جاب نہیں مل رہی, میں بے روزگار ہوں, میں بے روزگار ہوں, بے روزگار ہوں یا بے روزگار بن رہا ہوں. تو اس بات پر غور کر لینا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کریں, اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا میری ضروریات یہ ہے, مجھے اتنے کی ضرورت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے, اسباب کو اختیار کرے, یعنی جو فی الوقت میسر ہے. ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب ضروریات, ظاہر سی بات ہے انسان ہے, اگر اس کے سر پر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے, والدین کی کفالت کی ذمہ داری ہے, اس کی دیگر اور افراد ہیں, تو اب بتائیے ایک وہ شخص کے جو بالکل ہی نہیں کما رہا, اس سے کہیں بہتر ہے کہ اسے کچھ مل رہا ہے اس کو لے لے, اور دیگر جو مطلب ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرے, اچھی جاب جو اس کی ضروریات پوری کر دے اس کی تلاش میں لگا رہے, لیکن بالکل نکما اور فارغ رہنے سے کچھ کر لینا بہتر ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے, تو اس پر
ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ, مزید کیا فرمائیں گے آپ؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آپ کی تعلیمات ہیں, اسلام وہ ستھرا دین اور مذہب ہے جس نے ہر شخص کو اس کا مقام اور مرتبہ دیا.
سبحان اللہ.
ہم رزق کمانے کے اندر دنیا چونکہ دار الاسباب ہے
جی,
اللہ تبارک تعالی نے رزق کا ذمہ اپنے کرم پر لیا
جی,
لیکن اس کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسباب اور علل اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا.
اللہ.
اور آقے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ تبارک تعالی کے انبیاء جتنے گزرے سب کے سب عظیم و شان مرتبے اور مقام والے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ مقام اور مرتبے عطا کیے جو ان کے زمانے میں کسی اور کو نہیں دیے گئے. اس کے باوجود تقریباً سبھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مختلف جو ہے روزی کمانے کے مختلف جو ذریعے تھے ان کو انہوں نے شرف عطا فرمائے. آقے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی صحیح بخاری شریف میں نقل فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کو چرانے کا شرف عطا فرمایا اس پیشے کو, اور ارشاد فرمایا میں نے بھی یہ کام کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بکریاں چرائی, حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کھیتی باڑی بھی فرمائی آپ نے, اور اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, مختلف انبیاء کرام,
حضرت سلیمان علیہ السلام,
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام,
اللہ اکبر
جی. یہ یعنی ایک تسلسل کے ساتھ معاملہ چلتا آ رہا ہے جس کے اندر اگر ہر شعبے کا کام کرنے والا شخص اگر دیکھے کہ فلاں کام جس سے میں وابستہ ہوں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کام کو شرف عطا فرمایا, اسے ڈھارس بندے گی, اسے ایک نیت بڑھا لینے کا ثواب ملے گا اگر وہ اس پر اچھی نیت کرتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان, یہ بھی مختلف جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے انداز تھے تجارت کے, وہ بھی مختلف شعبہ جات سے وابستہ تھے. سیدنا صدیق اکبر, حضرت سیدنا عمر فاروق, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت فرمایا کرتے تھے, اس طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف دودھ فروخت کیا کرتے تھے. تو یہ مختلف صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اور یہ سارے کا سارا تسلسل کے ساتھ, یعنی دنیا کے اندر جو بھی آیا, جو بڑے لوگ ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان اللہ تبارک تعالی کے اولیاء ہیں, وہ کسب کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے پاس حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی. امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیت یہ تھی, سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا آپ اٹھا کر لا رہے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اتنی مشقت فرماتے ہیں, آپ کے خادم جو ہیں وہ اس کام کے لیے کافی ہیں. حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس معاملے میں مجھے جو ہے آپ کوئی بات نہ کہیں کہ میں یہ کام نہ کروں. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص رزق کے حلال کی خاطر محنت کرتا ہے, مشقت برداشت کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص طلب معاش میں مشقت برداشت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر جنت کو واجب قرار دے دے.
سبحان اللہ.
ارشاد فرمایا اس لیے میں یہ محنت کر رہا ہوں. آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص ایک صحابی حاضر ہوئے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا. آقے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہاتھ بڑے سخت تھے, اور بعض روایت میں کہ ہاتھ جو ہے وہ پھٹے ہوئے تھے, پھٹن ہوئی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سبب دریافت فرمایا اس کی وجہ کیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن 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 بھر مشقت کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, اس وقت اس وجہ سے یہ کیفیت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا, ارشاد فرمایا یہ ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہیں.
اللہ
جو محنت کرتا ہے, مشقت برداشت کرتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی دوسروں پر بوجھ نہ بنا جائے بلکہ لوگوں کو کما کر کھلانے والے بنو. ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیے. آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے, گھر میں کچھ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کمبل ہے, آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوپر اڑ لیتا ہوں, اور اس کے علاوہ ایک پیالہ ہے جس سے میں یوز کرتا ہوں, پانی پیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے کر. یہ درس ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, یعنی اصلاح معاشرہ کے لیے, معاشرتی زندگی کی بہتری کے لیے, اور معاشی زندگی کی بہتری کے لیے آقے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصول عطا فرمایا. ہاتھ نہ پھیلایا جائے بلکہ خود جو کر سکتا ہے کر کے دوسروں کو کھلانے والا بنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزیں منگوائی, اور ارشاد فرمایا کوئی انہیں خریدنے والا ہے؟ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک درہم کے بدلے خریدتا ہوں. آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور زیادہ دینے والا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ دو درہم میں خریدتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. وہ دیے. ایک درہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو دیا, ارشاد فرمایا اس سے اپنے اناج کا بندوبست کرو, اور دوسرے سے ارشاد فرمایا ایک کلہاڑی خرید کر لے آؤ. آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر دستہ لگایا اور ارشاد فرمایا اب اس سے محنت کرو اور 10 دن تک, یہ بعض روایت میں 15 دن تک, ارشاد فرمایا ادھر مت آنا میرے پاس, اور انہیں بھیج دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب وہ لکڑیاں کاٹتے بیچتے 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب محنت کرتا ہوں, دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہوں, انہیں بیچتا ہوں, ان سے یعنی جو مجھے نفع حاصل ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 درہم مجھے حاصل ہوتے ہیں جو میری ضروریات کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں. آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا یہ محنت کرنا تیرے سوال کرنے سے بہتر ہے.
سبحان اللہ,
تو یہ درس ہے آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا.
شریعت کو یہی مطلوب ہے سلمان بھائی, آپ دیکھیں تو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے, کسب معاش کے اسباب اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالی خیر الرازقین ہے, رزق عطا فرمانے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے بندہ گھر میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے اور یہ بولے بس میرے کو ہلنا نہ پڑے, چلنا نہ پڑے, کچھ کام نہ کرنا پڑے, آگے پیچھے میرے نوکر گھومے, پھولوں کی سیج لگی رہے, تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالی رازق ہے, وہ رزق دینے والا ہے, لیکن اس کو کوشش کرنے کا, محنت کرنے کا, اسباب اختیار کرنے کا, کسب معاش کرنے کا, گھر سے باہر نکلنے کا حکم ہے.
یہاں یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا فرمان یہاں ہمارے پاس موجود ہے. آپ فرماتے ہیں واللہ لا یحب الرجل البتال, اللہ کریم نکھٹو آدمی کو پسند نہیں کرتا. بتال مطلب نکھٹو, جو بیٹھا رہتا ہے. آسان لفظ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے, تھوڑا تفنن بھی ہے اس میں. اچھا جی, یہ کہہ رہے فإن من تعطل وتبطل, کہ جو معطل ہو کے رہ جائے, نکھٹو بن جائے, فقد انسلخ من الانسانیت, آپ فرماتے ہیں وہ انسانیت سے نکل گیا. جنید بغدادی صوفیاء کے امام, سبحان اللہ, آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسانیت سے ہی نکل گیا. آگے فرماتے ہیں بال من الحوانیت, بلکہ وہ تو حوانیت سے بھی نکل گیا, نہ اس میں انسانیت رہی جو نکھٹو بن کے بیٹھ گیا, نہ اس میں انسانیت رہی, نہ اس میں حیوانیت رہی. فرماتے ہیں وسارا من جنس الموتا والحجر, بلکہ اس کی مثال تو ایک مردے کسی اور پتھر کسی ہو گئی ہے. وہ اس میں سے ہو گیا کہ وہ پتھر بھی نہیں ہلتا جلتا, اور جو ہے وہ مردہ بھی ہلتا جلتا نہیں ہے, اور یہ بھی کوئی ہلتا جلتا نہیں, کام کاج جو ہے وہ نہیں کرتا, معطل بن کے رہ گیا ہے. تو ہمیں یوں نہیں رہنا, رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر والوں پر جو ہے وہ بوجھ نہیں بننا, ان کا ممد و معاون بننا ہے, ان کے ساتھ اپنی ایفرٹ کو جو ہے وہ شامل رکھنا ہے. اور بعض وقت ہوتا ہے گھر پر بچے جو ہے وہ جوان ہوتے ہیں, کام کاج کے حال ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ سوچتے ہیں ہم کام کیسے کر لیں, نہیں میں نے اتنے کی نوکری نہیں کرنی, میں نے اتنے ہی کرنی ہے. تو اس چیز کو ہٹا کر جو ہمارے حافظ صاحب نے مدری پھول عطا فرمائے, ان کو اپنے پلو سے باندھیں گے تو ان شاء اللہ عز و جل اچھی نیتیں آپ کی ہوں گی, دنیا میں بھی خیر پائیں گے, آخرت میں بھی خیر پائیں گے.
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا نماز جمعہ کے بعد نا ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے, آپ ان کے پاس تشریف لے کر گئے, فرمایا کیسے بیٹھے؟ انہوں نے کہا جی ہم متوکلون ہیں, ہم توکل کرنے والے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ان سے, فرمایا جاؤ کام کرو, تم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان سے سونا اور چاندی نازل نہیں برستا, اس کی بارش نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا کسب کرو گے اللہ کریم عطا فرمائے گا. یہی توکل ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں, اور جو ہے اصل نظر جو ہے اور توکل بندے کا وہ اللہ تبارک تعالی کی ذات پر ہو. تو صحابہ کرام علیہ مردوان اور ہمیں جو دین کی اساس اور بنیاد ہے وہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ بندہ گھر میں نہ بیٹھ جائے, نکٹھو نہ بنے, بلکہ لوگوں کو کما کر خود کھانے والا اور لوگوں کو کھلانے والا بنے, دوسروں پر بوجھ نہ بنے. اس کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پذیرائی نہیں فرمائی, بلکہ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے مخالف محنت کرنے والے کو عظمت اور رفعت عطا فرمائی, آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے.
سبحان اللہ. الشیخ مخدوم عبد الواحد بن دین محمد السیوستانی السندی,
سبحان اللہ,
ہمارے باب الاسلام سندھ کے بزرگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی بات چیت, کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کام کاج نہیں کر رہے, کہتے تھے نحن متوکلون, ہم جو ہے وہ توکل کرنے والے. تو انہوں نے ایک کتاب جو ہے تصنیف فرمائی, حسن الفہمی والتعقل فی جمع القصد والتوکل, بڑی پیاری ماشاءاللہ عربی میں کتاب ہے, اور اس پر جی
پوری کتاب
تحریر فرما دی ہے کہ نکھٹو بن کر بیٹھنے کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, کام کرنے والے بھی بنے اور اسباب اختیار کر کے نتیجہ رب کی ذات پر چھوڑنا, یہ بغیر اسباب کے جو ہے وہ نہیں بیٹھ جانا. تو یہ اس میں بیان کیا, ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب ہے. تو بات ساری بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ارننگ کا جو ہے وہ سلسلہ کرنا چاہیے, فارغ فالتو بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے. جی حسنین بھائی,
ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, اور اگر ہم دیکھیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری توجہ دلائی کہ مزدور سے کوئی بھی شخص بھاگ نہیں سکتا ہے, انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. مزدور کے فضائل احادیث طیبہ میں ہمارے راشد بھائی نے بہت بہترین انداز میں بیان کیے. تو مزدور کا چونکہ موضوع ہے, مزدور سے کوئی بھی شخص ہٹ نہیں سکتا ہے. نظام قدرت ایسا ہے کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے, جیسے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا.
دوسرے کا محتاج ہے
مزدوری میں, اسباب میں مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے, تعلق واسطہ ہے. مفتی صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے سے تعلق رکھتا ہے. جیسے ایک شخص جو ہے وہ کپڑا فروش ہے اور دوسرا جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے. اب یہ کپڑا فروش جو ہے, کپڑا بیچنے والا جو ہے, یہ خود کما نہیں سکتا ہے, وہ اسباب پیدا نہیں کر سکتا ہے کہ جو کھانے کی اشیاء کے ہوں, چونکہ یہ کپڑے بیچتا ہے. اور جو کھیتی باڑی کرتا ہے وہ کپڑا نہیں بنا سکتا ہے. تو اس طرح کھیتی باڑی والا اس کا محتاج ہوا اور وہ اس کا محتاج ہوا. تو احادیث طیبہ میں اور بھی بہت پیارے فضائل آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین کمائی کون سی ہے, سب سے بہترین رزق کون سا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور, کہ ہر وہ عمل جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے وہ سب سے بہترین کمائی ہے, اور ہر وہ بے جو سچائی پر مبنی ہو, سچ پر مشتمل ہو, وہ سب سے اچھی بہترین بے ہے. اسی طریقے سے احادیث طیبہ میں ہمارے حافظ صاحب نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کے ہاتھ چوم کر فرمایا, ہاتھ چوم کر ان کے فضائل بیان فرمائے کہ یہ ہاتھ مجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. اتنا ہی نہیں حافظ صاحب
جی,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے یہاں تک ارشاد فرما دیا, رحم اللہ رجلا سمحا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے, اذا باء, کہ جب وہ بیچے, خرید و فروخت کرے, یعنی خرید و فروخت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. و اذا اشترا, اور جب کوئی حلال خریدے, حلال روزی کمائے, اللہ اس پر بھی رحم فرمائے. و اذا اقتدا, اور جب کسی نے کسی سے قرض لینا ہو, کچھ مطالبات ہوں اور وہ ان میں نرمی کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحم و کرم فرمائے. تو رحم کی بھی دعا دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے, حضرت سعد کے ہاتھ بھی چوم لیے.
ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی, آپ دیکھیں حضور نے ہاتھ چومے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, صحابی رسول کے ہاتھ چومے, حسن سلوک کیا نا,
سبحان اللہ,
حسن سلوک, جو رزق حلال کما رہا ہے, ارننگ کر رہا ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک. ہم بھی حسن سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس پر بھی تھوڑی جو ہے توجہ کی حاجت ہے, غور کی حاجت ہے کہ اگر ہم بھی بعض اوقات گھر پر مزدور جو ہے بلا لیتے ہیں, کبھی جو ہے کچھ تعمیرات کروانی ہوتی ہیں, کبھی کوئی اور دیگر کام ہوتے ہیں, پانی کا مسئلہ ہو گیا, کوئی نل خراب ہو گیا, تو آپ پلمبر کو بلائیں گے, پلمبر بھی ایک طرح سے مزدور ہی جی. اس میں آتا ہے کمائی کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے, تو محنت مشقت کرنے والا پلمبر ہے, یا کوئی میسن ہے, یا کوئی جو ہے وہ اینٹیں اٹھانے والا ہے, کسی بھی لکڑی کا کام کرنے والا ہے. اب ان کو جی گھر پہ بعض اوقات لوگ جو ہے مختلف محنت کشوں کو بلاتے ہیں, لیکن کیا حسن سلوک کرتے ہیں؟ ایک غریب آدمی کو جس کو ہم لے کر آئے ہیں کام کاج کرنے کے لیے, ہمارا اپنا گھر ہے اور گھر پہ سب کچھ رکھا ہوا ہے, دودھ بھی رکھا ہوا ہے, پتی بھی رکھی ہوئی ہے, چینی بھی رکھی ہوئی ہے, ہاں جی, اور اس کے ساتھ ساتھ چولہا بھی ہے, برتن بھی ہے, کپ بھی ہے, اور گیس بھی آ رہی ہے, گیس بھی بند نہیں ہے نا, گیس بھی سارے اسباب موجود ہیں, ماچس بھی ہے. اچھا ماچس نہیں ہے یا آج کل تو وہ ایسے آ گئے ہیں, چولہے کو بٹن گھمایا تو خود ہی چل پڑتا ہے, چلے وہ ایسا نہیں ہے, ماچس والا ماچس جلائیں گے تو جلے گا, جو بھی ہے تو سب کچھ ہے. تو ان چیزوں کو استعمال کر کے اگر آپ ایک کپ چائے بنا کر اس کو جو ہے وہ کام کرنے کے بعد, یا وہ کام کر رہا ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ پلا دیں, تو اللہ پاک کی ذات ہے جو اجر ادا کرنے والی ہے. راشد بھائی, اس سے اس بندے کا دل بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا. ایک ہے کہ ایک جسم جو ہے وہ اطاعت کر رہا ہے, اور ایک یہ ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی مطیع ہو جائے, دل بھی اطاعت گزار بن جائے, تو پھر اس کے کام کے اندر ایک رنگ بھی آ جائے گا, ایک اخلاص بھی آ جائے گا, ایک چاشنی بھی آ جائے گی. اس کو بھی ہم لیں گے, لیکن کبھی کبھار مزدور لوگ بھی بڑی کہانیاں کرتے ہیں, اس پر بھی انشاءاللہ کچھ بات کرنی ہے.
جی وہ اسی کا بدلہ لیتے ہیں, ہمیں سایہ نہیں پوچھا تو پھر ہم بھی کام کم کریں گے,
اس کو بھی لیں گے, بدلہ لینے والے معاملے ہیں اگر تو ان کو بھی لیں گے. بہرحال یہ کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جی
میں محمد عبدالسلام اتاری پاک وطن شریف کے نواحی گاؤں ڈبر بارہ ایس پی سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چرن کا سلسلہ کھلی آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ الحمد للہ عزوجل ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چرن کو شاد و آباد رکھے.
میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے, میں ضلع بھاگلپور مہراب والا سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاء اللہ مزدور کے حوالے سے آپ سلسلہ دے رہے ہیں تو ہمیں یہ کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے کہ جو کسی کے پاس مزدوری کرتا ہے تو اس کو مالک کے حوالے سے کیا اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے, یا ایک مزدور کے ساتھ مالک کو کیا نرمی اختیار کرنی چاہیے تاکہ شرعی لحاظ سے دونوں دین کے معاملات کو صحیح چلاتے رہیں.
کس انداز میں دونوں کو ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنی چاہیے؟ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور محمد امانت علی عطاری گوجرانوالہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت پیارا ہے. حضور میری فرمائش ہے کہ سلمان بھائی اپنی زبانی نعت زنادے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں.
سبحان اللہ, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں, سباہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں. میں نے اپنی زبانی سنا دی ہے جی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بڑا پیارا کلام ہے, اللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. کچھ آپ کے میسیجز تحریری پیغامات ان کو شامل کرتے ہیں. ہند احمد آباد سے انور بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی کلام سنوا دے, مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد, ان کا سوال ہے واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما دے. محمد رفیق بھائی ہیں, ان کا میسج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. میسج ہے جی سلمان بھائی نہ سنا دیں دلم فرسودہ, یہ والا کیا بات ہے جی. دیکھیں ذوق شوق کی سب اپنی بات ہوتی ہے, کلام چاہے جو ہے وہ اس کا تلفظ آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن ایک اس کی جو چاشنی ہے یہ بارہ یہ نصیب ہوتی ہے. علامہ جامی کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. آگے ہیں جی, یہ ہیں جی محمد انصاف بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے ہند سے. اور ہیں جی میسج ہے صفدر بھائی کا مسعود اولیاء لاہور سے, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یہ ہے جی اور کن کن کے میسجز ہیں, نام یہ ہیں جی مسعود اکرم بھائی مسعود اولیاء لاہور سے, بہت شکریہ. حافظ عاقب بھائی ہیں ضلع گجرات سے, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. مسعود اولیاء لاہور سے ہوں اور سلسلہ آپ کا بہت اچھا ہے, جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے میسج کے لیے, بہت بہت شکریہ. آگے ہے جی فیصل آباد سے ہوں میں اور آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, شکریہ جی, جزاک اللہ آپ کے میسج کے لیے. ظہیر بھائی ہیں میاں والی, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. عامر محمود اتاری فرام واہگینڈ, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. فرقان اتاری فرام مخدوم پور پہوڑا, بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے. یہ ہیں جی امداد چانڈیو, کہاں سے ہیں جی؟ شہداد پور سے, واہ سبحان اللہ, شہداد پور میں ہمارے ایک بڑے پیارے اسنائی بھائی حسن بلال بھائی بھی ہوتے ہیں, مدنی ہیں ماشاء اللہ, اللہ ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے. یہ ہیں جی حافظ عاطف ممتاز بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, ان کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں شامل کریں گے. ایک باری اور آئے گی ہمارے ناز خان اسنائی بھائیوں کی, کچھ کلام شامل کریں. آج ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے, وہ بھی آپ کو دکھانا ہے. چلیں بھارت ابھی کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Yeah. سبحان اللہ.
تنم فرسودا جا پارا دہ جنا یا رسول اللہ. تنم فرسودا جا
کلام شامل ہوئے. یہاں پر ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے، سردیوں میں ایک بہت پیارا پھل آتا ہے جسے کینو کہا جاتا ہے، لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کینوؤں کے حوالے سے ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس سلسلے میں، اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو پھلوں میں سے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی پسندیدہ پھل کو پیش کریں گے، اس کا ذکر کریں گے اور اس کو کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے چھلکوں سے کیا کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یہ کہاں ہوتا ہے، کس انداز سے ہوتا ہے، یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے، اس سے جسم کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، جب یہ مارکیٹ میں جاتا ہے، دیگر ملکوں میں جاتا ہے، تو اس سے پہلے اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، بڑا پیارا پھل، بڑا سوہنا پھل جسے اردو میں کینو کہتے ہیں اور انگلش میں اورنج کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بڑی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ پاکستان میں اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس کا ذائقہ بڑا ہی مزیدار قسم کا ہوتا ہے، یہ ہر عمر کے لوگوں کا پسندیدہ پھل ہے۔ جی ہاں، چھوٹے بڑے، مرد و عورت، یعنی سارے ہی اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ دھوپ میں بیٹھ کر کھائیں گے اور ہلکا سا نمک لگا کر کھائیں گے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوگا۔ جی ہاں، مزید اس کے بہت سارے آپ کو فائدے بتائیں گے، نیت کر لیں کہ ان فوائد کو حاصل کر کے انشاءاللہ اچھی صحت بنائیں گے اور عبادت پر قوت حاصل کریں گے، نیکی کی دعوت پر قوت حاصل کریں گے۔ تو یوں یہ ہمارا سیکھنا، سننا اور انشاءاللہ عزوجل اچھی نیت کے ساتھ صحت مند ہونا اور اس صحت مند ہونے کے ساتھ عبادت کرنا بھی ثواب ہو جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں کہ کینو کھانے سے کیا کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، آئیے ہم آپ کو اس کے اب فائدے بتائیں گے، اور نیت کر لیں کہ ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کھانے پینے کی نعمتیں، ان کو ضائع نہیں کریں گے، ان کا اسراف نہیں کریں گے۔ اگر اس میں چھوٹے سائز کا ہو یا کچھ اور ایسا پرابلم ہو جائے تو اس کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی اچھا استعمال کر لیں گے، اس کا جوس بنا لیں گے یا کسی جانور کو کھلا دیں گے یا اس طرح کا میٹر کر لیں گے، اس کو ضیا سے بچائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کینو کا استعمال آنکھوں کی بہتری کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کینو وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے، جو ہماری آنکھوں کے ٹیشوز کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال آنکھوں کے موتی جیسی بیماری کا راستہ روکنے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی نظر تیز رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک کینو کھانے کی عادت ڈالیے۔ کینو کے اندر وٹامن سی کثیر تعداد میں ہوتا ہے، جو چہرے کو انتہائی خوبصورت بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ کینو خون صاف کرنے میں مدد دیتا ہے اور وائرل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ یہ پھل ہماری جلد کو، یعنی سکن کو، صحت مند بناتا ہے۔ آپ نے سنا کہ کینو کا لگاتار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی آنکھیں بہترین صحت مند رہیں گی اور آپ کو دکھائی صحیح دے گا۔ کینو کھانے سے جلد صحت مند ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دل، جگر اور پھیپھڑوں کو کینسر کے خلاف طاقت ملتی ہے، یعنی یہ مزاحمت کرتا ہے کہ بندے کے ان اعضاء کو کینسر نہ ہو، یہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کینو وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، ان کا لگاتار استعمال، ان کو مسلسل کچھ نہ کچھ کھانے سے انسان کے جسم کا جو مدافعاتی نظام ہے، قوت مدافعت جسے کہتے ہیں، یہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، بہت مضبوط ہو جاتی ہے اور انسان طرح طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو ایک باغ کے اندر کینو کھانے کے کچھ فائدے بتائے تھے اور مزید بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کینو سے ہمیں کیا کیا فوائد ملتے ہیں، کن کن بیماریوں سے اس کے علاج ہوتے ہیں، اور یہ کیا کیا انسانی صحت کے لیے مفید انداز اختیار کر کے بندے کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہم نے کچھ بیان کیے، کچھ ابھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کینو جو بڑا چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، خوبصورت حالت میں ہمارے گھروں میں آتا ہے اور واقعی دیکھ کے کھانے کو دل چاہتا ہے، لیکن اس کی چمک سے پہلے، دمک سے پہلے یہ ہوتا کیسا ہے؟ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مالٹوں پر، ان کینو کے اوپر اچھی خاصی مٹی لگی ہوئی ہے، اور یہ باغ سے ٹوٹنے کے بعد فیکٹری میں آتے ہیں، ٹرکوں کے اوپر آتے ہیں،
اور کنٹینر کے اوپر آتے ہیں، لوڈ ہو کر آتے ہیں، اور کچرا، مٹی، آندھی طوفان وغیرہ جو چلتے ہیں ان کے اثرات ان پر نمایاں ہوتے ہیں. لیکن جب یہ فیکٹری میں آتے ہیں ان کا ایک پروسیس کیا جاتا ہے، اور اس پروسیس کے بعد یہ اس شائننگ کے ساتھ، چمک دمک کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، اور دیگر ممالک کے اندر ان کو روانہ کیا جاتا ہے، یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر، ریشن اسٹیٹ کے اندر، اور دنیا بھر میں ان کو پیکنگ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. انشاءاللہ عزوجل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پروسیس میں کتنے اسٹیپ ہیں، اور کتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ کینو اس طرح اچھی حالت میں ہمارے سامنے آتا ہے، پالش ہو کر آتا ہے، چمک دمک کے آتا ہے، اور ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں. لیکن جب بھی کھائیں اچھی نیت کے ساتھ کھائیں کہ اس کینو سے جو صحت بنے گی انشاءاللہ سے خوب دین کی خدمت کروں گا. آئیے آپ کو بتائیں کہ یہ کینو کیسے پالش ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ کینو مالٹا، جسے ہم اورنج بھی کہتے ہیں، جب یہ باغات سے ٹوٹ کر آتا ہے تو ٹوٹنے کے بعد ٹرکوں پر لوڈ کر کے فیکٹریز میں آتا ہے، اور پہلا سٹیپ اس کا فیکٹری میں اس کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس کو مشین کے اوپر ڈالا جاتا ہے. اس وقت اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹی بھی لگی ہوتی ہے، گرد و غبار بھی ہوتی ہے، اور اس کے سائز میں بھی فرق ہوتا ہے، اور یہ مختلف انداز کے ساتھ یہاں پر ڈالتے ہیں. یہاں سے اس کا اگلا پروسیس، اس کی شائننگ کا، دھلائی کا، اور دیگر شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، پہلے اسٹیپ میں ہم نے دیکھا کہ مالٹا کس عالم میں، ہمارا کینو کس حالت میں یہاں بیلٹ پہ چڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا اس کا مرحلہ ہے، وہ اس کو پانی کے ساتھ دھونے کا ہے، اس کو شاور کیا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں، یہاں سے پانی شاور ہو رہا ہے، یہاں سے پانی کے قطرے نیچے گر رہے ہیں. اس پانی کے اندر ایک خاص قسم کی دوائی مکس کی جاتی ہے جس کو ٹیکٹو کہتے ہیں. ٹیکٹو دوائی جب اس پانی میں شامل ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ پانی ان مالٹوں کے اوپر دیکھیں بڑی اسپیڈ کے ساتھ گرتا ہے. اس کے نیچے یہ دیکھیں برش چل رہے ہیں، یہ جو برش ہیں یہ مالٹے کو رگڑ رگڑ کے صاف کر رہے ہیں، ان کی مٹی کو اتار رہے ہیں، اور ان کی مٹی یہاں سے ڈرین ہو کر سائڈ کے اندر پانی کے ساتھ نکل رہی ہے، اور یہاں سے یہ صاف ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں. اس ٹیکٹو دوائی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس مالٹے کے اوپر ٹیکٹو دوائی کا یہ پانی چھڑکا جاتا ہے، شاور کیا جاتا ہے، تو یہ مالٹا جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ سٹیپ کیا ہے، یہاں پر اس پر پانی زیادہ مقدار میں پھینکا جاتا ہے تاکہ اس کی ساری مٹی، کچرا وغیرہ، دھول وغیرہ اتر جائے اور یہ بالکل صاف ہو جائے. اس کے بعد ساتھ ہی اگلا سٹیپ ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر نیچے فوم چل رہے ہیں، اور یہاں سے مالٹے کا پانی کم نظر آئے گا آپ کو، اور یہی گیلے مالٹے، پانی سے دھلے ہوئے مالٹے جب یہاں پر آتے ہیں، فوم پر رگڑ کھاتے ہیں، تو ان کا پانی فوم چوس لیتا ہے، ریڈیوس کرتا ہے، کم کرتا ہے، اور یہاں سے پانی کم ہونے کے بعد جب یہ نارمل ہوتے ہیں تو ان کو نیکسٹ برنر سے گزار کر آگے ڈرائی ہونے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. اب ہم آپ کو ڈرائی ہونے کا مرحلہ دکھائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ کینو خشک ہونے کے لیے برنر میں آتا ہے، جو کہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، اس برنر میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کینو کو ہیٹ دی جاتی ہے، گرم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلے مرحلے پر، جو آپ میرے لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں، ایک اور مشین ہے، اس مشین میں جا کر اس کے اوپر ویکس لگتا ہے، اویزلین اور ویکس، ان کا اس کے اوپر اسپرے کیا جاتا ہے، اس میں چمک ڈالنے کے لیے، اس میں شائننگ ڈالنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. لیکن جب اس کا اس پہ چھڑکاؤ کرتے ہیں تو اس پر پھر بھی یہ گیلا رہتا ہے، یہ میڈیسن جس کے اوپر لگاتے ہیں وہ خشک نہیں ہوتی. چنانچہ اس کو مزید خشک کرنے کے لیے آگے ایک اور برنر لگا ہوا ہے، اس برنر میں، یعنی اس بھٹی میں جب یہ پہنچتا تو پھر 36 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کو خشک کیا جاتا ہے، تاکہ جو اس کی میڈیسن ہے، جو شائننگ اس کو پہنچا رہی ہیں، وہ خشک ہو جائیں اور اس کی چمک مستقل ہو جائے. جب تک یہ یوز نہ کیا جائے، اس کی چمک دمک میں کوئی فرق نہ آئے. انشاءاللہ اب ہم آپ کو اگلے مرحلے میں لے کے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ برنر سے نکلتا ہے تو اب خشک ہو کے آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چمک ہے، دمک ہے, شائننگ ہے اور بڑا خوبصورت مالٹا, بڑا پیارا کینو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہو, تو یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا ہے ماشاء اللہ. اور یہاں پر ہی ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں, یہاں پر مشینیں چل رہی ہیں, تو یہ چھانٹ کا مالٹا, جس کے مالٹے کے اوپر جالی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں, یہ جالی نظر آ رہی ہے, لائنیں نظر آ رہی ہیں, سکریچز نظر آ رہے ہیں. اس مالٹے کو یہاں سے یہ نیچے ڈال رہے ہیں, اور جو میرے ہاتھ میں مالٹا ہے یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے, یہ بڑی منڈیوں میں جائے گا, بڑے شہروں میں جائے گا. اور یہ مالٹا ایکسپورٹ کوالٹی نہیں ہے, یہ نیچے آئے گا, اس سے جوس بنے گا اور دیگر مختلف کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. اور اسی مالٹے سے جیمز بنتے ہیں, جوسز بنتے ہیں, اور بھی کئی مشروبات تیار کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو ضائع کرنے سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ اگلا پروسیس آپ کو ہم بتائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, مالٹا پالش ہونے کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے اس لائن میں آتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر 9 اسٹیپ ہیں. سب سے بڑے سائز کا مالٹا پہلے اسٹیپ میں الگ ہو جائے گا, جو اس سے چھوٹا ہوگا اگلے اسٹیپ میں الگ ہو جائے گا, اس سے چھوٹا ہوگا اس سے اگلے سائز میں چھوٹا, آگے کے اسٹیپ میں چھوٹا ہو جائے گا, یہاں تک کہ جو سب سے چھوٹا مالٹا ہوگا وہ 9 اسٹیپ کے اندر جا کر الگ ہوگا. یہ 9 اسٹیپ جو ہیں یہ مالٹے کو الگ کرنے کے لیے بنائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کی انگلیاں بنائی ہیں, اس طرح اس مشین پر فنگر نما مشینیں لگی ہوئی ہیں جو مالٹے کے سائز کے حساب سے اس کو وہیں سے الگ کر دیتی ہیں. اس کے بعد یہ مختلف لائنوں میں چلتا ہوا پیکنگ کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے, اور پیک ہونے کے بعد آگے پھر دیگر منڈیوں میں, مارکیٹوں میں, ممالک میں بھیجا جاتا ہے. آئیے اب آپ کو پیکنگ کا مرحلہ دکھاتے ہیں. پروسیس کا جو طریقہ سنا اور دیکھا, اب ہم اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ کینو پالش ہونے کے بعد جب مختلف لائنوں میں آتا ہے, اس کے سائز الگ ہی جاتے ہیں. تو آپ یہ سامنے میرے دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے سائز آپ کو الگ الگ نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ مختلف سائزوں کے مالٹے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اس نے کسی کو بڑا بنایا, کسی کو چھوٹا بنایا, لیکن ہیں سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے. اس مالٹے کا سائز اور اس مالٹے کا سائز آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. تو یہ جو 9 لائنیں چل رہی ہیں, اس میں یہ بڑی لائن ہے اور یہ چھوٹی لائن ہے. یہاں سے یہ مالٹا فائنل ہونے کے بعد آگے جاتا ہے, اور جو لیبر کام کرتی ہے, ہمارے اشکان رسول کام کرتے ہیں مسلمان بھائی, یہاں سے یہ ان کو مختلف پیٹیوں کے اندر, مختلف جو پیکنگ کے بیگز ہوتے ہیں, ڈبے ہوتے ہیں, مالٹے کے سائز کے اعتبار سے ان کو پیک کرتے ہیں. پھر پیکنگ کے پروسیس کے بعد اسٹچنگ ہوتی ہے, اسٹچنگ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ گاڑیوں پہ لوڈ کیا جاتا ہے, اور یہاں سے پھر دیگر ممالک اور دیگر جگہوں پر روانہ کیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس مالٹے کی شائننگ کے لیے, پالش کے لیے, اس کو چمکانے کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس مالٹے کو چمکانے کے لیے کتنی محنت درکار ہے. تو ہم نے کبھی غور کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے, دل, ہم نے دل کو چمکانے کے لیے کیا کوشش کی, اس کو مہکانے کے لیے کیا کوشش کی. دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے, اور دل پہ جو زنگ لگتا ہے, کالک لگتی ہے, وہ بھی اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہے. جو نیکیاں کرے گا اس کا دل چمکدار ہو جائے گا, اور جو گناہ کرے گا اس کا دل کالا ہو جائے گا. تو دیکھیں چمکتا وہ مالٹا کتنا پیارا لگتا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے, اس کو پانے کو دل چاہتا ہے, چھونے کو دل چاہتا ہے. اسی طرح جو چمکدار دل والے ہوتے ہیں, نیک بندے ہوتے ہیں سبحان اللہ ان کی چمک سے اور ان کی نورانیت سے بڑے بڑے گناہگار اللہ کے کرم سے نیک بن جاتے ہیں. جس طرح اس فیکٹری میں آنے والا ایک بڑا ہی بوسیدہ قسم کا پرانی قسم کا مٹی سے اٹا ہوا مالٹا ایک پروسیس کے بعد ایک صحبت میں آنے کے بعد ایک ایریے میں آنے کے بعد یوں چمک کے نکلتا ہے, ایسے ہی جب کوئی گناہگار بدکار سیاہکار کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جاتا ہے اللہ کے ولی کی صحبت میں آ جاتا ہے تو اس کا اندر بھی چمکدار ہو جاتا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کام کریں, ہم بھلائی کے کام کریں, اللہ تعالی کو راضی کرنے والے کام کریں اور اچھے کاموں میں لگ جائیں تاکہ ہمارا دل بھی روشن ہو جائے اور ہم آخرت میں سرخرو ہو جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی مول کے ساتھ وابستہ رہیں, نہیں ہے تو ہو جائیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, نمازوں کی پابندی کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں. امیر علیہ السنت کا مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو پابندی کے ساتھ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں, ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں. انشاءاللہ 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 وہ دن دور نہیں کہ ہمارا سیاہ دل بھی چمکدار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سبحان اللہ. مجلس کے ناظرین آپ نے جو ہے وہ سلسلہ دیکھا اور اس سلسلے کے اندر ایک مدنی گلدستہ بھی دیکھا کینوں کی تیاری کے حوالے سے ماشاءاللہ. راشد بھائی مزدور کے ساتھ اس نے سلوک کے حوالے سے مدنی پھلا پتا فرمائیں, پھر ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ جو مزدور معاملات کرتے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے.
جی, نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ بھی تعلیمات ملتی ہیں کہ جو ہمارا ماتحت ہے, ہمارے تحت تصرف ہے, وہ خادم ہو یا اجیر ہو, کسی خاص کام کے لیے اس کو ہم نے بلایا ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور اگر دوران کام اس سے کوئی لغزش ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی بشر ہے اور بشر جو ہے وہ خطا سے خالی نہیں, عموماً خطا ہو جاتی ہے کام کے دوران, ماہرین جو ہوتے ہیں کسی کام کے بھی ان سے بھی خطا سرزد ہو جاتی ہے غفلت کی بنا پر یا کسی بھی بنا پر, تو اس موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اس وقت حلم اور بردباری اور برداشت سے کام لینا ہے, اسی وقت غصہ نافذ نہیں کرنا. بسا اوقات ہوتا ہے کہ وقت کے معاملات ہیں یا ایسے معاملات ہیں کہ جائز غصہ اور سرزنش کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, لیکن عموماً کیا ہوتا ہے ذرا سی غلطی ہوئی تو اجیر کو یا جو بھی مزدور ہے اس کو ڈانٹا جاتا ہے, اس کو ذلیل کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم خاص ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شفقت فرماتے تھے اور پیار سے فرماتے تھے یا بنیا, اے میرے بیٹے, اور عرب کا ایک انداز ہے کہ محبت اور شفقت کا جب اظہار کرنا ہوتا ہے تو کسی شخص کے نام کی تصغیر کی جاتی ہے, اس کو چھوٹا کیا جاتا ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی موقعوں پر فرماتے تھے یا انیس, چھوٹے سے انس. تو آپ اپنا ایک معاملہ ذکر کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم خاص تھا, ابو داؤد شریف کتاب الادب میں یہ روایت ہے, فرماتے ہیں واللہ لقد خدمتہ سب آسنینا او تسع سنینا, کہ بے شک اللہ کی قسم میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 سال یا 9 سال اور بعض روایتوں میں 10 سال خدمت کی. 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم رہے, آپ کے خصوصی کام جو یہ آپ سر انجام دیا کرتے تھے. اب 10 سال کا عرصہ جو ہے اس میں کئی مرتبہ خطا بھی ہو سکتی ہے, لغزی بھی ہو سکتی ہے, کام میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اتنی چھوٹی, 8-9 سال کے بچے تھے آپ, اور اس عمر میں غلطی ہونا یہ ایک کثیر مواقع پر ہوتا ہے. تو آپ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت اور میرے ساتھ حسن اخلاق کیسا تھا کہ اس 8-9-10 سال کے عرصے میں فرماتے ہیں ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا شيء تركت حل فالتا کدا وکدا. فرماتے ہیں 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی لیکن میں نہیں جانتا کہ کبھی میں نے کوئی کام کیا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کام کرنے پر اعتراض کیا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں کیا, اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تنبیہ کی ہو کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اور ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر دوران کام مجھ سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی, کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا اور آپ کے اہل آپ کے گھر والے اگر مجھے ملامت کرنا چاہتے تو آپ اپنے احال کو بھی ملامت کرنے سے باز رکھتے.
اللہ اکبر, کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل استراب میں ہے. سبحان اللہ. جی غلام محی الدین بھائی.
بالکل کریم کی بارگاہ ہے تو انشاءاللہ لطف و کرم ہی ملے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہ کسی کو جھڑکتے تھے نہ کسی کو ڈانٹتے تھے, اور پھر خود حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دشمنی ہو تو صرف اللہ کے لیے اور دوستی ہو تو صرف اللہ کے لیے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی سے ناراض ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے, باقی یہ جھڑکنا ظاہر سی بات ہے انسان ہوتا ہے, غلطی اور خطا کا امکان ہوتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مزدور کی بے عزتی کر دینا, اس کو چھڑکنا, سب کے سامنے ذلیل کر دینا, جناب اس کی عزت کو یوں سمجھیں کہ بالکل دو ٹکے کا کر دینا, تو یہ ایک حقوق العباد کا بھی معاملہ بن جاتا ہے اور سامنے والے کی عزت کا بھی احترام. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ آقا نے فرمایا غلاف کعبہ کو تھام کر, سرکار نے فرمایا کہ ایک مومن کی حرمت اور عزت اس سے بڑھ کر ہے. تو یہ حدیث پاک مشکات شریف کی. تو ایک بندہ مومن کا مقام سمجھنا چاہیے, اور شیٹ کو اپنے نوکر پر, اپنے مزدور پر, اپنے اجیر پر شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. یہی سنت نبوی کی تعلیمات ہیں.
ماشاءاللہ. سب مزدور کے ساتھ احسان ہو, بھلائی ہو, ٹھیک ہے. اور مزدور جو معاملہ کرتے ہیں سامان جو ہے وہ بعض اوقات آگے پیچھے کر دیتے ہیں,
جی
کیا کا کیا جو ہے وہ کر دیتے ہیں, ہونا کرنا کچھ ہوتا ہے جو ہے وہ دہی کی لسی بنا دیتے ہیں, لسی کی بجائے دودھ لے آتے ہیں. اب اس پہ جو ہے کون جواب دے گا؟ مزدوروں کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں.
دراصل جب دونوں طرح کے لوگ, اجیر یا ملازم, مزدور اور مالک, دونوں جب ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیں گے حسن نیت کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ, ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا, تو انشاءاللہ الرحمن معاشرہ جو ہے وہ امن چین اور سلامتی کی طرف جاتا چلا جائے گا. نوکر کی بھی یہ ذمہ داری ہے, خادم کی یہ ذمہ داری ہے, اجیر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے اسے نہایت دیانتداری کے ساتھ کرے. اس میں نکمہ پن, بات کے اندر جھوٹ کو شامل کر دینا, کام نہ کرنا یا کام سے جی چرانا اور اجرت پوری لینا, یہ تو ویسے ہی شرعی طور پر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ کوئی کام اس نے اپنے ذمے لیا اس کو پورا نہ کرنا لیکن اس کے بدلے میں اجرت جو ہے وہ پوری لے لینا. یہ شرعاً مطلب اپنی روزی کو یوں کہہ لیں کہ حرام کرنے کے مترادف ہے. ایک کام اس نے کیا نہیں اور اس کی اجرت وہ طلب کر رہا ہے, تو اس اعتبار سے بھی غلط ہے. پھر بعض اوقات یہ رویہ جو ہے وہ مالک کے رویے کے اندر تبدیلی لے آتا ہے. جس نے اس کو مزدور رکھا ہے, نوکر رکھا ہے, اجیر رکھا ہے, اس کے رویے کے اندر تبدیلی آتی ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن کام کرتا نہیں ہے, تو اب وہ اس کو
جو کرتا ہے وہ الٹا ہی کر دیتا ہے.
جی تو اب یہ وہ کام ہے جو سامنے والے بندے کو اپنے مالک کو یہ ابھار رہا ہے, تیش دلا رہا ہے.
اب سب ایک چیز میں سمجھتا ہوں, اگر دونوں میں آ جائیں نا جی,
جی
دیانت داری اور خیر خواہی,
بالکل
یہ جان بہن سے ہو جائے انشاءاللہ نظام سارا سیدھا ہو جائے گا.
جی
دیانت داری اور خیر خواہی, ایمانداری اور سامنے والے کا بھلا چاہنا, مزدور بھی بھلا چاہے, خیر خواہی کرے, سامنے والا جو ہے وہ بھی مزدور کے ساتھ خیر خواہی کرے, بھلا چاہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جن لوگوں کو جو کام نہیں آتا وہ اس میں بھی کود پڑتے ہیں,
جی
تو اس پر بھی جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے لی جائے. یہ بھی طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ اگر مجھے موٹر بنانی نہیں آتی اور باقی موٹر بنانی نہیں آتی تو مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی, ہاں جی میں کر لوں گا جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اپنے چھوٹے سے مفاد کی خاطر کسی کا بڑا نقصان نہ ہو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, دیانت داری سے کام لینا چاہیے. مدنی پھول جاری ہو ساری ہیں, ہمارے حسنین بھائی بھی ہیں. حسنین بھائی جو ارننگ کر رہے ہیں, جو کما رہے ہیں, ان کے رزق میں برکت ہو جائے کچھ اعتبار سے, کچھ اور روحانی علاج بتا دیں حضور.
سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے اپنی مفلسی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو, اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیا کرو. اس نے ایسا کیا, یعنی اس طرح اس فرمان پر عمل کیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا رزق دیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی مال دینا شروع کر دیا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تبارک و تعالی اس سے پریشانیاں دور کر دے گا, راحت عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو.
سبحان اللہ.
تو ان فرامین پر عمل کیا جائے انشاءاللہ عز و جل
برکت
رزق میں برکت.
سبحان اللہ. یہ جو لوگ ہیں جی, علی رضا بھائی اسلام آباد سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو لوگ دو دو ماہ تک مزدوری نہیں دیتے, تنگ کرتے ہیں, کچھ لوگ تو مزدوری دیتے ہی نہیں, لینے جاؤ دھمکاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دے.
نبی پاک سے مسلمان کا حق دبا لینا یہ کتنا بڑا جو ہے جرم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق جو ہے حدیث میں ترغیب ارشاد فرمائی ہے، ڈرنا چاہیے قیامت کے دن. دنیا میں کسی کا کوئی ایک روپیہ ایک پیسہ دبا لیا، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے دے گا قیامت کے دن. تو اس اعتبار سے بندے کو غور فکر کرنا چاہیے. یہ ایک طویل، اس پر بہت ساری روایات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اب وہ مزدوری کے اعتبار سے ہو، کسی کا کوئی بھی حق ہے،
جو کسی
ہاں جی قرض دبا لیا
تو زمین پر قبضہ کر لیا،
زمین پر قبضہ کر لیا اس کے متعلق تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً ارشاد فرمایا جو کسی کی ایک بالی زمین دبا لے گا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن سات زمینوں کا توک اس کے گلے میں. بندے کو ڈرانا چاہیے، دنیا کے اندر اپنا معاملہ جو ہے وہ صاف کر لینا چاہیے. کسی مسلمان کو آج 1000 روپے دے کر 2000 روپے دے کر راضی کرنا آسان ہے، اس کا حق اسے دے کر قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑی یا اس کے گناہ لینے پڑے پھر کیا بنے گا.
جی
بلکہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سچا تاجر اور امانت دار تاجر اس کا حشر انبیاء شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو کسی کا جو ہے وہ حق نہیں دبانا چاہیے. سچے تاجر اور امانت دار تاجر میں یہی ہے کہ کسی کا حق ہے تو اسے فوراً
دے دیتا.
ہاں ایک حدیث پاک ہے، یہ جو سوال ہوا تھا اس سے متعلق، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا،
اللہ
ان کی گرفت کروں گا. ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی.
ہائے 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 اللہ اکبر، کیا کیا بنے گا. اللہ رسول کا خوف کرنا چاہیے، حق نہ دبائیں، مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. بارہ شریف سے اختتام پذیر ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو ہمارا ذہن بنتا رہے گا حسن سلوک کا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا، اور کسی کا حق نہ دبانے کا ذہن بنتا رہے گا. اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، حقوق اللہ بھی ادا کرتے رہیں گے، حقوق العباد بھی ادا کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش، اس کی عطا، اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں گے تو بیڑا پار ہو ہی جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، مولا البدر علینا من ثنی ہم کو بھی نبھاؤ.
رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب کریم یا ارحم الراحمین ہمارا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، برے خاتمے سے بچا، اخلاق حسنہ اعمال حسنہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما، یا رب کریم مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما،
صبح ہو میری رحمتوں سے بری